بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ادارہ اصحاب بر صغیر کی جانب سے پیش خدمت ہے مولانا خبیب رحمہ اللہ کے سورہ حجرات پر مبنی دروس کے سلسلے کا پہلا درس.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أي وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا الله اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول نہ زور سے بات کرو. کجہر بعضکم لبعض جیسے آپس میں زور سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم خدشہ ہے اس بات کا کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے.
یہ سورہ حجرات ہے, مدنی صورت ہے. قرآن پاک میں بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض مدنی صورتیں ہیں. مدنی صورتیں یا مدنی آیت وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں, اور مکی صورتیں یا مکی آیات وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں. مطلب یہ کہ ایک آیت اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو اگرچہ وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو تو اسے بھی مدنی آیت کہا جائے گا, کیونکہ احکام کے اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں میں فرق ہوتا ہے. مکی صورتوں میں عام طور پر توحید کے مباحث, رسالت کا بیان, دلائل اس پر, قرآن مجید کے سچا اور اللہ کلام الہی ہونے پر دلائل ہوتے ہیں, آخرت کے متعلق مباحث, مرنے کے بعد زندہ ہونا, جنت جہنم, ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور مدنی صورتوں میں عام طور پر احکامات ذکر ہوتے ہیں, طلاق کے احکام, نکاح کے احکام, اور اسی طریقے سے جہاد وغیرہ کے احکام, خرید و فروخت کے احکام. یہ تمام کے تمام احکامات مدنی صورتوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس کے بعد احکامات کا نزول شروع ہوا. آہستہ آہستہ جیسے جیسے احکامات آتے گئے قرآن پاک کی آیات اترتی گئیں. تو یہ ایک مدنی اور مکی صورتوں میں مضامین کے اعتبار سے بنیادی فرق ہے. دوسری چیز یہ سورہ حجرات ہے. اس سورت کا بنیادی موضوع آداب معاشرت ہے کہ ایک مسلمان کا رہن سہن کس طریقے سے ہو, اور ایک مسلمان کس طرح رہے, اور اس کے نفس کی اصلاح کس طور پر ہو, یعنی دل میں پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں. سورہ حجرات کا بنیادی موضوع وہی بیماریاں اور ان کا علاج ہے. یہ دل میں جو پیدا ہونے والی بیماری ہے, طمع ہے, لالچ ہے, حسد ہے, خود غرضی ہے, کسی مسلمان سے بدگمانی ہے, کسی مسلمان کی ٹو میں لگنا ہے, غیبت ہے, ان تمام چیزوں کا اس صورت میں تذکرہ ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ مدنی صورتوں میں عام طور پر احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے. اس سے پہلے سورہ محمد گزری اور اس کے بعد سورہ فتح گزری, اور اس کے بعد یہ سورہ حجرات ہے. سورہ محمد اور سورہ فتح کا بنیادی موضوع جو تھا وہ آداب القتال تھا, یعنی جہاد کے آداب, مال غنیمت وغیرہ کے احکامات, ان چیزوں کا تذکرہ تھا سورہ فتح میں اور سورہ محمد میں. اور جہاد اور قتال وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ نظام زمین پر نافذ ہو سکتا ہے جو نظام اللہ رب العزت نے اتارا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ یا کوئی اور راستہ اللہ رب العزت نے نہیں رکھا. اگر رکھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ نظام اور اللہ رب العزت نے جو قانون اور ضابطۂ حیات اتارا ہے یہ زمین پر نافذ کر دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور قتال کا راستہ اختیار کیا, اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد ہی کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دی, اور اسی بات کی تاکید کی کہ اسی طریقے کے ذریعے سے اللہ کا نظام زمین کے اوپر نافذ ہو سکتا ہے. تو کسی بھی معاشرے کے بہتر ہونے کے لیے کہ وہاں ہم یہ چاہیں, جیسے ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ امن ہو, سکون ہو, اطمینان ہو, لوگ بھائیوں کی طرح رہیں, محبت کے ساتھ رہیں, اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ نظام بہتر ہو, جو آپ قاعدہ قانون بنا رہے ہیں یہ قاعدہ قانون کیا ہو؟ بہتر ہو. اگر قاعدہ اور قانون اور اصول کے اندر کسی بھی قسم کا جھول ہوگا یا نقص ہوگا تو وہ نظام جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ قانون پر چلے گا کون اور چلائے گا کون. ظاہر سی بات ہے قانون پر چلنے والے اور قانون کو چلانے والے انسان ہی ہوتے ہیں. تو دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو جائے. اگر انسان کا دل بیماریوں سے پاک نہیں ہوگا, یعنی اس کے اندر لالچ ہوگی, اس کے اندر خود غرضی ہوگی, اس کے اندر حب جا ہوگی, حب دنیا ہوگی, یہ چیزیں اگر انسان کے دل کے اندر موجود ہوں گی تو نظام جتنا اچھے سے اچھا ہو, بہتر سے بہتر ہو, وہ کامیاب. تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ نظام بہتر ہو, اور ظاہر سی بات ہے اس نظام سے بہتر کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پاک نے آسمان سے اتارا ہے. لیکن اس نظام کے بھی کارآمد ہونے کے لیے اور زندگیوں کے اندر چین اور سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے اپنے اندر کی بھی کیا ہو سکے؟ اصلاح. یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی تو پھر اس کے بعد, ورنہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میرے ذکر سے یعنی قرآن پاک اور قرآن پاک میں دیے گئے احکام سے اعراض کرے گا, فإن له معیشة ضنکا, تو پہلی سزا اس کو یہ ملے گی کہ اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی. مطلب راحت اور آسائش اور آرام کے تمام اسباب موجود ہوں گے, پھر بھی وہ شخص کیا ہوگا؟ بے چین ہوگا, پریشان ہوگا. تو معاشرے کے اندر امن, چین, سکون کے لیے اور قلبی سکون اور اطمینان کے لیے یہ ضروری ہے, ایک تو یہ کہ نظام بہتر ہو اور اللہ کے اتارے گئے نظام کے علاوہ جس نظام کو بھی ہم آزما لیں اور اس پر تجربہ کر لیں اور اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیں, اپنے اوپر مسلط کر لیں, کروا لیں, تو اس نظام کے ذریعے سے معاشرے کے اندر امن چین آ ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, چاہے جتنا بھی سخت سے سخت قانون بنا لے. ایک چھوٹی سی مثال ہے نا, جس طریقے سے یہ جو لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں اور یہ چرس ہیروئن وغیرہ لے کے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں, تو بعض ملکوں میں سزائے موت ہے, پھانسی دے دی جاتی ہے چین وغیرہ میں, حالانکہ جو اسمگلنگ کرتا ہے یا جو چرس وغیرہ بیچتا ہے تو اس کی سزا شریعت میں بھی موت نہیں ہے. اگر وہ مسلمان کو بھی بیچتا ہے اور مسلمان اس کے ذریعے سے اس مرض میں مبتلا بھی ہوتا ہے تو اس کی سزا موت نہیں ہے. دیگر سزائیں ہیں, کم تر سزائیں شریعت نے رکھی ہیں, جیسے امارت اسلامی افغانستان میں شروع میں تھیں, تو ان کم تر سزاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان میں جو ہے جو مرکز تھا ان ساری چیزوں کا وہ صفر پر آ گیا, اور وہاں بڑی بڑی اور سخت سزائیں موجود ہیں, پھر بھی آئے دن لوگ وہاں پر جاتے رہتے ہیں اور پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتے ہیں, لیکن ان چیزوں کے اندر کمی نہیں آ رہی. تو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو روکنے کا یہ ذریعہ نہیں ہے کہ سخت قانون بنا دیا جائے. اس قانون کے ذریعے سے مسئلہ حل ہوگا جو قانون اللہ نے اتارا, اس کے علاوہ کسی اور قانون سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس قانون کو چلانے والے, ظاہر سی بات ہے اللہ کا اتارا گیا قانون بھی فرشتے تو نہیں چلائیں گے, انسان چلائے گا. تو انسان جو چلانے والا ہو, جب اس کے نفس کی اصلاح نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا اتارا گیا قانون ہوگا, اس میں سے بھی وہ کہیں نہ کہیں سے چور دروازے نکال لے گا, جیسے عیسائیوں نے نکالا. قرآن پاک نے کہا نا, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے احبار اور رہبان اور اپنے علماء کی عبادت کیا کرتے ہو, تو حضرت عدی بن حاتب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اللہ پاک نے جس چیز کو حلال قرار دیا تمہارے لوگ اس کے اندر سے چور دروازہ نکال لیتے ہیں, شرفا کے لیے الگ قانون بناتے ہیں اور غریبوں کے لیے علیحدہ قانون بناتے ہیں. تو یہ چور دروازے اگر انسان کے نفس کی اصلاح نہیں ہوگی تو وہ نکال لے گا, اور اگر نفس کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی جیسے حضرت ماہد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ ماہد اسلمی رضی اللہ عنہ سے گناہ کا صدور ہوا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر اقرار کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا, دوسری مرتبہ پھر آ کر اقرار کیا, دوسری مجلس میں, تیسری مجلس. یہ حدیث اصول کے درجے میں رکھتی ہے حدود کے باب میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ بھی چہرہ پھیرا, چوتھی مرتبہ جب انہوں نے اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کا حکم دیا. تو وہ کون سا محرک تھا جو انہیں بار بار اس بات کی طرف لا رہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے, حالانکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اس کی سزا انتہائی سخت ہے کہ چاروں طرف سے آدمی پتھر مارے یہاں تک کہ آدمی کیا ہو جائے, مر جائے. لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو سزا کے لیے جو پیش کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے وہ محرک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام کے قلوب کا تزکیہ کیا تھا اور قلوب کو صاف کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, نبی کے بھیجنے کا ایک مقصد کیا ہے کہ قرآن پڑھ کر سنائے گا. دوسرا مقصد یعلمہم الکتاب, کتاب کا معنی بھی نبی بتائے گا اپنی طرف سے, دیکھ کر جو ہے اور پڑھ کر جو ہے وہ علم حاصل نہیں ہوگا بلکہ جو نبی بتائے گا وہ سمجھنا ہوگا. والحکمہ, اور دانائی کی بات یعنی حدیث کا علم بتائے گا. ویزکیہم, اور نبی کے آنے کا مقصد, مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ دلوں کا تزکیہ کرتا ہے, نبی دلوں کو صاف کرتا ہے, دلوں کے اندر پیدا ہونے والی جو بھی, پھر ایسا صاف ہو جاتا ہے دل جیسا کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اقرار کر رہے ہیں, بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر رہے ہیں یعنی ان کے اقرار کو رد کر رہے ہیں, پھر بھی وہ آ کر اقرار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چار مرتبہ اقرار کرنے کے بعد انہیں سزا ہو۔ فقہائے کرام نے یہی تو وجہ ہے کہ حدود کے معاملات میں اس قدر احتیاط کا معاملہ رکھا۔ ایک تو یہ کہ مثلا کسی آدمی سے گناہ کا صدور ہوا اور اس نے اس کا گناہ گواہ کے ذریعے سے ثابت ہو گیا، چار گواہوں کے ذریعے سے، وہ تو مسئلہ الگ ہے، اس کے اندر بھی کافی سارے مراحل آتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی اقرار کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے، مطلب گناہ کیا اس نے اور وہ آ کر اقرار کرتا ہے، تو فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے کہ ایک مرتبہ آ کر اقرار کرے گا تو قاضی اس کو بولے گا جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، سختی کے ساتھ بولے گا بھاگ جاؤ یہاں سے، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد پھر وہ اگر اسی مجلس میں آ گیا تو پھر اس کا اعتبار نہیں، وہ ایک ہی اقرار سمجھا جائے گا۔ دوسری مجلس میں وہ آ گیا، قاضی اٹھا، اٹھ کے کہیں چلا گیا، پھر دوبارہ آیا، پھر دوسری مجلس میں اس نے آ کر اقرار کیا، پھر تیسری، یہاں تک کہ چار، اگر تین مرتبہ بھی وہ آیا، چوتھی مرتبہ نہیں آیا تو اس کے پیچھے پولیس نہیں بھیجے گا اس کو پکڑنے کے لیے کہ پکڑ گئے اس کو لاؤ اور اس کو سزا دو، ایسی بات نہیں، بس گیا بس گیا، ختم بات۔ چار مرتبہ آ گیا اور اس نے آ کر اقرار کیا، پھر یہاں تک شریعت مطہرہ نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر اسے سنسار کیا جا رہا ہے، عین سنگساری کے وقت، یعنی پتھر باری اس کے اوپر ہو رہی ہے، سنگ باری ہو رہی ہے، عین اس وقت اگر وہ اپنے اقرار سے رجوع کر لیتا اور بول دیتا بھائی میں نے تو ایسے ہی بولا تھا، جھوٹ بولا تھا، غلط بولا تھا، یا میں اپنے اقرار سے رجوع کرتا ہوں، فوری طور پر اس کو کیا کر لیا جائے گا، ہٹا لیا جائے گا۔ الحدود تندریو بالشبہات، یہ قاعدہ ہے کہ حدود معمولی شبہات کے ذریعے سے ساقط ہو جاتی، انسانی جان کی شریعت مطہرہ کی نظر میں ایک بہت بڑی اہمیت ہے، یہ تو نہیں کہ ہر ایک کو اس طریقے سے جو ہے کیا کر دیا جائے، مار دیا، تو معمولی شبہ کی وجہ سے شریعت مطہرہ حد کو کیا کر دیتی ہے، ساقط کر دیتی ہے۔ تو حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ، پھر یہ حالت ہوئی کہ جب سنگ باری کی جا رہی تھی اور کسی نے اونٹ کی ایک ہڈی ان کو ماری، وہ جو مشہور واقعہ ہے، اور ان کا خون کا قطرہ ایک صحابی کے کپڑے پر گرا اور انہوں نے اس کو ناپاک سمجھا یا کچھ سخت قسم کے کلمات کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کا نام لیا مدینہ جن کے بیچ میں ہیں، فرمایا کہ اگر یہ، یا ایک روایت مطابق جزیرہ عرب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی توبہ جزیرہ عرب پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ کون سی چیز تھی، یعنی کون سا محرک تھا جس نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ مجھے یہ سزا دلوائی جائے؟ وہ اصلاح نفس تھی۔ قرآن پاک نے دونوں چیزوں پر زور دیا، قرآن پاک نے جہاں قانون اتارا، جہاں نظام اتارا، جہاں ضابطۂ حیات اتارا کہ چور چوری کرے گا یہ سزا ملے گی، زنا کرے گا یہ سزا ہوگی، شراب فلاں فلاں، تمام سزائیں قرآن پاک، وہاں قرآن پاک نے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی زور دیا کہ انسان کی اپنی اصلاح ہو، کیونکہ قانون انسانوں نے چلانا ہے اور انسانوں نے نافذ کرنا ہے اور انسانوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اگر اندر بگڑا ہوا ہوگا تو پھر اچھے سے اچھا قانون ہو وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے چور دروازہ نکال لے گا اور سات پردوں میں بیٹھ کر گناہ کرے گا، اور اگر اندر بنا ہوا ہوگا تو پھر وہ جیسے ظاہری حالت میں جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا، ویسے سات پردوں میں چھپ کر بھی اللہ کی فرما برداری کرے گا، کیونکہ اس کے پیش نظر یہ بات رہے گی نا، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بھی ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے چپکے سے بات کرو زور سے بات کرو، اللہ کے لیے برابر ہے رات کو چلنے والا اور دن کو چلنے والا، یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک چھپے ہوئے اور ظاہر کو یکساں طور پر جانتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی۔ تو یہ چیز جب مطلب پیش نظر رہے گی اور یہ چیز دماغ میں ہر وقت حاضر رہے گی تو پھر گناہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا گناہوں کے ماحول میں بھی، اور جب اندر بنا ہوا نہیں ہوگا، نظام جتنا بھی اچھا ہو، قانون جتنا بھی اچھا ہو، اس کے لیے انسان کہیں نہ کہیں سے چور دروازہ نکال لے گا۔ تو یہ سورہ حجرات کا بنیادی موضوع یہی ہے کہ انسان کی نفس کی اصلاح ہو جائے تاکہ معاشرہ مسلمانوں کا یہ جنت کا نمونہ بن جائے، باہمی الفت اور محبت صحابہ اکرام کے درمیان جس طریقے کی تھی، اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں باہمی الفت اور محبت قائم ہو جائے، اور وہ تبھی ہوگی جب ہم اپنے دل کو خاص طور پر ان رضائل سے پاک کریں جن رضائل کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ ابتداءً تو اس صورت میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے بات کرنا چاہیے اور کس طرح رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے چل کر اس صورت میں ایک حکم کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی کی بات سنو، یعنی ایسے باتوں کا تذکرہ ہے، ایسے حکم کا تذکرہ ہے کہ جس کی وجہ سے عام طور پر، جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں جھگڑا اور نزاع پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو خبر کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم مت کرو۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ حکم دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، پہلے تو اصلاح کا رویہ ہونا چاہیے، اس کے بعد جو بغاوت کرے ان کے خلاف قتال کا، اس کے بعد جا کر یہ حکم دیا گیا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو اگر کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے. اس کے بعد جا کر ان احکام کی طرف اشارہ کیا، ان برائیوں کی طرف اشارہ کیا جس سے معاشرے میں جھگڑے جنم لیتے ہیں. ان میں سے ایک بیماری یہ بیان فرمائی کہ آپس میں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اس کے بعد یہ حکم بیان کیا گیا کہ کوئی کسی کی عیب جوئی نہ کرے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کوئی کسی کی ٹوہ میں نہ لگے، کسی کے پیچھے نہ لگے، چھپ کر نہ سنے. اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور اسی طریقے سے پھر یہ حکم دیا گیا کہ کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تمام انسانیت دو حصوں میں منقسم ہے، ایک اسلام اور دوسرا کفر، تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے. اب ہماری لڑائی، ہمارا جھگڑا، ہمارا بغض، ہماری عداوت، ہماری محبت صرف ان دو دائروں کے درمیان ہوگی. کوئی آدمی مسلمان ہے تو وہ سات سمندر پار بھی رہتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اور اگر کوئی انسان مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، ہمارا سگا بھائی بھی ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، مومن کہتے کس کو ہیں، جو اللہ رسول کی بات میں شک نہ کرے اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یہی لوگ اپنے وعدے کے اندر سچے ہیں. یہ اس پوری سورت کا خلاصہ تھا، یعنی اس پوری سورت کے اندر انہی احکامات کا تذکرہ ہے. تو یہ سورہ حجرات ہے. حجرات حجرتن کی جمع ہے. حجرہ کہا جاتا ہے کوٹھری کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ ہی ازواج مطہرات کے حساب سے چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں بنوا لی تھیں. کوٹھریاں کیا تھیں؟ اس کی چار دیواری کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے کہ یہ جو کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں، دیوار کی جگہ یہ کھڑی کی گئی تھی. حالانکہ مدینہ کی زندگی فتوحات والی زندگی تھی، بعد میں پھر فتوحات ہوئیں، کافی کافی غنائم ہاتھ آئے، زمینیں ہاتھ آئیں، خیبر وغیرہ جو جب فتح ہوا. ان فتوحات کی زندگی میں، یعنی آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر رہا ہے، اس گھر کا نقشہ محدثین نے یہ کھینچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے یہ بتا دیا کہ دیکھو اس طریقے سے رہا جاتا ہے، دنیا ایسے گزارو، دنیا ایسے گزارو. صرف قولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک صحابی کے فرمایا کہ ابن عمر کن فی دنیا کا انّا کا غریب و عابر سبیل، اے ابن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے یا راہ چلنے والا آدمی رہتا ہے. مطلب راہ چلنے والا آدمی جتنا سامان اپنے لیے رکھتا ہے اتنا ہی سامان رکھو، اس سے زیادہ نہ رکھو. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا ہو، اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہو، اور سر چھپانے کے لیے جو ہے ایک چھت ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ زائد مال ہے، اور وہ سب کس کا ہے؟ وہ رسا کا ہے. اور حقیقتاً جو چیز انسان کو دنیا میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہی، اور جو دنیا کو مسافر کی طرح گزارے گا وہ ایسا ہی گزارے گا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر تک یہ معاملہ رہا ہے کہ گھر کی چار دیواری جو تھی وہ مٹی کی، صرف ایک صحابیہ نے وہ اپنے طور پر بنوا لیا تھا، باقی تمام ازواج مطہرات کا جو گھر تھا اس میں جو چار دیواری تھی وہ کھجور کی ٹہنیاں کھڑی کر کے لگائی گئی تھیں، اور بے پردگی سے بچنے کے لیے اس کے اوپر موٹا سا کمبل، کالے رنگ کا کمبل جو ہے یہ ڈال دیا گیا تھا. اور اس کے بعد وہ چھوٹا سا صحن، اور اس کے بعد چھوٹا سا کمرہ. اس کمرے کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی کیا ہوگی، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی ہوتی تھی، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں رات کے وقت سو رہی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو حدیث میں آتا ہے سیدہ فرماتی ہیں تغمزنی رجلیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں کو ہلکے سے چٹکی بھرتے تھے تاکہ سیدہ پاؤں سمیٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیں، سجدہ کر لیں. یعنی گھر کے اندر اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ایک سو جائے اور دوسرا آدمی جو ہے آرام سے کیا کر لے، نماز پڑھ لے. اس قدر مطلب ایک تنگ قسم کی کوٹھری تھی. اور آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ چھلنی سے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. تو ان کے بھانجے نے پوچھا، اماں جان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، تو پھر کیسے کھاتے تھے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم آٹا لیتے تھے، پھونک مارتے تھے، جو اڑ جاتا تھا اڑ جاتا تھا، اور باقی کو ملا کر بنا لیا کرتے تھے، اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اس طریقے سے کھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر کبھی بھی ایک دسترخوان پر دو سالن جمع نہیں ہوا. اور فرمایا کہ گوشت الگ سالن ہے اور گھی الگ سالن ہے، گھی میں گوشت ملا کر پکاتے ہیں نا، سالن بناتے ہیں، تو فرمایا کہ گھی علیحدہ سالن ہے، یعنی گھی کے ساتھ بھی باقاعدہ روٹی کھائی جا سکتی ہے. تو گھی علیحدہ سالن ہو گیا اور گوشت کیا ہو گیا؟ علیحدہ سالن ہو گیا. فرمایا کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر پوری زندگی میں کبھی بھی دو سالن جمع نہیں ہوا. حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رأیت الہلال ثم الہلال ثم الہلال, کہ ہم نے ایک چاند دیکھا, دو چاند دیکھا, تین چاند, تین تین چاند ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو صحابی نے پوچھا کہ اماں جان پھر آپ لوگ مطلب کیا کھاتی تھیں؟ تو فرمایا دو چیزوں پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا, دودھ اور کھجور. مطلب پڑوس کے وہاں سے یا کہیں سے دودھ آ جاتا تھا اور کھجور, یعنی گھر میں کھانا پکانے کی چولہا جلانے کی نوبت نہیں آئی ڈھائی ڈھائی مہینہ, تین تین مہینہ. یہ وہ دور تھا, یہ فتوحات کا دور, یہ مکی زندگی نہیں ہے, یہ مدنی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو, اور یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت رواج نہیں تھا, اس وقت بھی عمارتیں بنانے کا اپنے حساب سے رواج تھا, اچھے کھانے کھانے کا اس وقت بھی رواج تھا اپنے حساب سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دیے کہ دیکھو اس طریقے سے رہو, اگر اس طریقے سے نہیں رہو گے تو پھر یہ ہوگا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی محبت یہ تمام گناہوں کی جڑ. آج ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں, اس جنگ کا کفر اور اسلام کی جنگ ہونا سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے, اس میں کوئی شک شبے والی کوئی بات. ہم جن لوگوں سے لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں سے اسلام کے سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ اسلام دشمن عناصر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی عقل رکھنے والے لوگ, اتنے عقل مند, ان میں مفکرین بھی ہیں, ان میں دانشور بھی ہیں, ان میں سائنسدان بھی ہیں, ان میں بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں, ان میں بڑا بڑا مطلب یہ کہ حدیث کتاب و سنت کا علم رکھنے والے حضرات بھی ہیں, ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ جو بات عام آدمی کو, عام مسلمان کو سمجھ میں آ جاتی ہے, ایک عام قبائل میں رہنے والے اور پہاڑوں میں رہنے والے آدمی کو سمجھ میں آتی ہے, عقل رکھنے والے کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں اصل میں سب کو آتی ہے, یہ بات نہیں ہے کہ سمجھ میں کسی کو نہیں آتی, سمجھ میں سب کو آتی ہے. بات وہی ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتخذوا الزیعۃ فترغبوا فی الدنیا, کہ جائیدادیں مت بناؤ, اس سے دنیا میں رغبت بڑھے گی. اب جب جائیدادیں بنا لی اور محلات بنا لیے اور گاڑیاں لے لی اور پروٹوکول لے لیا اور یہ ساری چیزیں لے لی, تو اب اس دنیا سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا اور اپنی اس عیاشی کو ترک کرنے کا. آج واللہ العظیم یہ لوگ, یہ جو آج یہ لوگ جو جنگ لڑ رہے ہیں, یہ جو افواج ہے, یہ آج کسی نظریے کی بنیاد پہ نہیں لڑے, یہ تو بالکل پکی بات ہے. کسی بھی عام سپاہی کو آپ پکڑ لیں اور پکڑ کے اس سے پوچھیں کہ بھئی کیوں تم مسلمانوں کا قتل عام کرو, کیوں لڑو, وجہ کوئی وجہ, کوئی نظریہ, کوئی محرک اس کے پیچھے ہوگا, کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے. ماں سوائے اس کے منہ سے بولیں گے کہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم پاکستان کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن حقیقت جو ہے ان کا ضمیر بھی یہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نظریہ کوئی محرک, صرف ایک نظریہ ہے, اپنی عیاشی کو دوام دینا. یہ آج ہم سے جو لڑ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ان کی عیاشی خطرے میں نہ پڑ جائے, آج ہماری جنگ کی وجہ سے ان کی عیاشی, کیونکہ انہوں نے کہا نا شکست کا کوئی آپشن نہیں ہے اس جنگ میں. شکست کا آپشن اس لیے نہیں ہے کہ اگر شکست ہوتی ہے تو مسئلہ صرف شکست کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری کے ساری عیاشی اور یہ ساری کے ساری جتنی ان کی سہولتیں اور یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں ختم ہیں. تو یہ آج اپنی عیاشی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم اسلام کی سربلندی کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو دونوں کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم کمزور ہونے کے باوجود اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں میدان میں کہ ایک پیچھے نظریہ, انسان کو لڑانے والی چیز اسلحہ نہیں ہوتی یا کوئی بہت زیادہ طاقت یا باڈی بلڈر ہونا نہیں ہوتا, کمزور سا تیلی جیسا آدمی جو ہے نا وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے لڑتا ہے, لڑانے والی چیز نظریہ ہوتی ہے. ہمارے پاس نظریہ موجود ہے اور ان کے پاس نظریہ نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ طاقت اور قوت میں ہونے کے باوجود صبح شام جو ہے ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنی عیاشی کو دوام دینے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا الزیعۃ فترغبوا فی الدنیا, اپنے عمل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی. ایک مشہور حدیث ہے, طویل حدیث ہے, خلاصہ اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فاقے سے تھے, کئی دن کے فاقے سے, ایک صحابی آئے دوسرے صحابی آئے اور وہ بھی کئی دنوں سے فاقے سے تھے. خلاصہ یہ کہ دونوں گئے ایک انصاری صحابی کے گھر, وہ گھر پہ نہیں تھے, ان کی اہلیہ گھر پہ تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا. تھوڑی دیر میں انصاری صحابی آئے, انہوں نے کچی پکی کھجوریں لائیں, بکری کا بچہ ذبح کیا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھنا ہوا پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بکری کا گوشت تھوڑا سا لیا اور روٹی لی اور اس کے اوپر رکھا اور رکھ کر کہا کہ فاطمہ کو دے کر آؤ, اس نے بھی تین دن سے کچھ نہیں چکھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا حال نہیں تھا, پورے گھرانے کا حال یہی تھا, پورے خاندان کا حال یہی تھا, تمام صحابہ کرام کا حال. غزوہ خندق کی مثال, یعنی کس کس مثال کو ہم ساری زندگی مطلب یہ کہ سنتے رہتے ہیں, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز پر غور کریں اور اپنی زندگی کو اس ڈھب پہ لائیں. اگر ہم اپنی زندگی کو اس ڈھب پہ نہیں لائیں گے اور ذرا سی بھی آسائش کے حصول کی ہم نے کوشش کی, تو یقین جانیے یہ دنیا دارالغرور ہے, یہ ہمیں جکڑ لے گی. کسی بھی وقت جکڑ لے گی, اور کبھی بھی اس غرے میں اور اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم محفوظ ہیں. ہم محفوظ نہیں ہیں, کبھی بھی یہ دنیا ہمیں پھانس سکتی ہے مرتے دم تک. اس لیے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے, چوکس رہنا چاہیے, اور ایسی چیزوں سے اجتناب برتنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دنیا ہمیں پھانس لے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.